أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور اس پروگرام کے اندر ہم قرآن مجید کے مختلف سوروں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آج ایک اور قرآن مجید کی سورہ لے کے حاضر ہوئے ہیں، یعنی سورہ لیل کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. سورہ لیل قرآن مجید کا 92 نمبر کا سورہ ہے، یعنی 92 اس کا نمبر ہے، اور جو ترتیب اس وقت قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو اس سورہ کے تعارف پر گفتگو فرمائیں گے. لیکن چلتے ہیں پہلے سورہ لیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
بنام خدائے رحمان و رحیم. قسم ہے رات کی جب دن پر چھا جائے، اور دن کی جب وہ چمک اٹھے، اور اس کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہیں. پس جس نے راہ خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، پس ہم اسے جلد ہی آسانی کے اسباب فراہم کریں گے. اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا، پس ہم اسے جلد ہی مشکلات کا سامان فراہم کریں گے. اور جب وہ سقوط کرے گا تو اس کا مال اس وقت اس کے کام نہ آئے گا. راستہ دکھانا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، اور دنیا اور آخرت کے یقیناً ہم مالک ہیں. پس میں نے تمہیں بھٹکتی آگ سے متنبہ کر دیا، اس میں سب سے زیادہ شقی شخص ہی تپے گا جس نے تکذیب کی اور منہ موڑ لیا ہو، اور نہایت پرہیزگار کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارنا چاہتا ہو. وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرتا ہے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین، آپ نے سورہ لیل کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور ہمارے محترم مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو گفتگو کریں گے سورہ لیل کے تعارف کے حوالے سے. ناظرین، چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں آپ کو سحر عالمی نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں، بالخصوص پیام رحمان کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
شکریہ.
اور سوالات کا ہم قبلہ آغاز کرتے ہیں. اور سورہ لیل کی تلاوت ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. سورہ لیل کا شان نزول اور یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوا، شاید یہ سب سے اہم اور ابتدائی اور بنیادی سوال ہو سکتا ہے کہ جو ناظرین جاننا چاہیں گے، تو اس کا شان نزول کیا ہے؟
جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے معزز و محترم ناظرین خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم وعلیکم.
جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ سورہ یعنی سورہ لیل کہاں پہ نازل ہوا اور اس کی شان نزول کیا ہے، اس سورہ کا پس منظر کیا ہے، تو کہاں نازل ہوا، اس کے سلسلے میں بارہا یہ عرض کیا گیا کہ خود ہم قرآن آیات کے مطالب اور ان کے حجم وغیرہ کو دیکھ کے یا جو اور علامتیں بیان کی گئیں، اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورہ جو ہے مکی ہے مدنی. خاص طور سے سورہ لیل، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، اور خود ہم جب ان کی اس سورہ کی آیات کو دیکھتے ہیں تو مثلاً آیتیں مختصر ہیں، اور مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو مطالب بیان ہوئے ہیں، جس طرح سے جو ہے وہ عاقبت سے اور جہنم سے اور اس کے شعلوں سے ڈرایا گیا ہے، تو یہ سب مطالب جو ہے وہ مکے والوں کے لیے ہیں، اور یہ سب علامتیں یہ ہیں کہ یہ سورہ جو ہے مکے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ سورہ جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے بھی اب اشارہ کیا کہ 92 نمبر پر واقع ہے، اور یعنی جو موجودہ ترتیب ہے قرآن مجید کے سوروں کی، اور جو واقعی ترتیب ہے اس میں 8ویں نمبر پر یہ سورہ ہے کہ جو سورہ اعلیٰ کے بعد اور سورہ فجر سے پہلے نازل ہوا ہے، کہ جس میں 21 آیات، 71 کلمات اور 203 حروف پائے جاتے ہیں. اس سورہ کا نام لیل ہے، جو اس کی پہلی آیہ کریمہ سے لیا گیا ہے،
واللیل اذا یغشا،
رات کی قسم کہ جب وہ ڈھانپ لیتی ہے. اور لیل کے معنی بھائی رات کے ہیں، جیسا کہ واضح ہے، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں. اب آتے ہیں اس سلسلے میں گفتگو کے لیے کہ اس سورہ کا پس منظر کیا ہے اور اس سورہ کا شان نزول کیا ہے. شان نزول کے حوالے سے مختلف تفسیروں میں علماء تفسیر نے جو شان نزول نقل کیا ہے، جو بیان کیا ہے، اسے میں عرض کرنا چاہوں گا. ملتا ہے کہ خود اس سورہ کا شان نزول، کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کے پاس کھجوروں کے بہت سے درخت تھے، اور اس جو صاحب باغ تھا، جو باغ کا مالک تھا، اس کے ایک کھجور کی درخت کی ایک شاخ جو ہے غریب شخص کے گھر میں پہنچی ہوئی تھی. جب یہ اس درخت پہ چڑھتا تھا اور جب کھجوروں کو توڑتا تھا، تو کھجوریں توڑنے کے درمیان کچھ کھجوریں اس غریب شخص کے گھر میں گر جاتی تھیں، اور اس کے بچے ظاہر سی بات اٹھا کے اسے کھانے لگتے لیتے تھے، اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے. تو اس شخص کو اتنا گوارا نہیں تھا کہ مثلا غریب بچے
کہ وہ کھجوریں جو ہے وہ ہمسائے اور پڑوسی کے بچے جو ہیں
وہ کھائیں
جس کے گھر میں وہ شاخ لٹک رہی.
جی، وہ اتر کے آتا تھا، آنے کے بعد جو ان کے ہاتھوں میں کھجوریں ہوتی تھیں اسے لے لیتا تھا، حتیٰ ان کے منہ میں جو کھجوریں ہوتی
اللہ
انہیں بھی نکال. یعنی دیکھیں انسان کنجوسی اور
بخل سے جو کام
پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو غریب انسان تھا، یہ غریب شخص تھا، اس نے جا کے اس چیز کی شکایت جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی. تو آپ نے اس باغ کے مالک کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تمہیں جنت میں اس ایک درخت کے بدلے کے، جس کی شاخ اس جو غریب شخص ہے اس کے یہاں پہنچی ہوئی ہے، اس ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت میں تمہیں عطا کروں گا، اور تم وہ درخت جو ہے وہ مجھے دے دو. تو وہ تیار نہیں ہوا، حالانکہ اس کے پاس بہت سے درخت تھے، تیار نہیں ہوا. اس نے کہا یہ درخت مجھے بہت محبوب ہے، اور اس کے پھل بھی بہت اچھے ہیں، یہ درخت بھی بہت اچھا ہے، اور جو ٹیسٹ اس درخت کے پھل کا ہے،
جو ذائقہ اس میں ہے، وہ شاید کسی اور کھجور میں نہ ہو.
تیار نہیں ہوا، نہیں
یعنی
ہوا.
وہ جنت کے اور بہشت کے جو پھل ہیں یا وہاں جو درخت پیغمبر اسے عطا کر رہے تھے ہدیے
جی
کے طور
جی
پر، یعنی ان سے بھی زیادہ اس کو محبوب تھا یہ درخت.
ہاں اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی چیز سے وابستگی حد سے
دل نہیں
زیادہ
لگانا چاہیے،
یہ مضر ہوتے انسان، یعنی اخروی بہت سی چیزوں سے روک دیتی ہے،
محروم.
میں سوچ رہا تھا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسے یعنی درخت، ایک جنت کے درخت کی ضمانت اس کے لیے لے رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے بہشت کی ضمانت بھی لے رہے ہیں، اس لیے کہ بہشت میں گئے بغیر
درخت نہیں
درخت
مل سکتا.
مل نہیں سکتا. بہرحال پھر بھی اس کے عقل نے کام نہیں کیا، اس نے جو ہے وہ اپنی دنیاوی درخت کو ترجیح دی.
یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے افراد جن کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا، یعنی گویا پیغمبر کی ضمانت پہ اسے یقین نہیں تھا.
جی
یعنی خود پیغمبر کی ذات پہ جو ایمان انسان کا ہوتا ہے ایک مسلمان کا، وہ بھی کم تھا اس کے پاس.
یقیناً ایسا ہی ہونا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گارنٹی لے رہے ہیں اس کے باوجود. خیر پھر یہ خبر جو ہے وہ بلکہ ملتا ہے کہ وہیں ایک اور مسلمان شخص کھڑا ہوا تھا، یہ باتیں سن رہا تھا. وہ شخص جب چلا جاتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے، جانے کے بعد جو ہے یہ دوسرا مسلمان، اور جانے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ میں نے تمہاری باتوں کو سنا اور تم نے قبول نہیں کیا نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، تو یہ بتاؤ کہ تم اس اپنے ایک درخت کی قیمت مجھ سے کیا لوگے، میں اس کو دینے کے لیے تیار.
یعنی اخروی قیمت تو تم نے نہیں لی،
نہیں لی دنیاوی
لیکن
قیمت،
دنیاوی قیمت کیا لینا چاہتے ہو؟
تو اس نے کہا کہ اس ایک درخت کے بدلے مجھے 40 درخت چاہیے.
اللہ!
تو اس نے تعجب کے کہا 40 درخت؟ کہاں مجھے. کہا ٹھیک ہے میں 40 درخت دینے کے لیے تیار ہوں. اور وہ جو مالک تھا باغ کا، اس نے یہ سوچا کہ ایسا نہ یوں ہی کہہ رہا ہوں میرا درخت لے لے مجھے 40 درخت نہ. تو کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو گواہ بنایا، تم گواہ ہو جاؤ کہ دیکھو یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ 40 درخت جو ہے وہ ایک درخت کے بدلے میں مجھے دے گا وہ. خیر گواہ بنانے کے بعد یہ جب معاملہ طے ہو جاتا ہے تو یہ مسلمان نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور میں اس ایک درخت کو کہ جو اس نے آپ کو نہیں دیا تھا وہ میں آپ کو عطا کرتا ہوں اس ایک درخت کے بدلے میں کہ جو بہشت میں آپ نے اسے دینے کے لیے کہا تھا،
وہ آپ مجھے عطا کر،
آپ مجھے عطا کر دیے.
کیا کہیں؟
تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے
علی محمد،
جو ہے میں تمہارے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ میں تمہیں بہشت میں ایک درخت میں عطا کروں گا. اب اللہ صاحب نکات نکلتے ہیں باتوں، اس میں سوچ رہا تھا یقیناً جو نبی خدا ہوتا ہے، جو ولی خدا ہوتا ہے، جس کے پاس الہی منصب ہوتا ہے، اس کو پروردگار کتنے اختیارات دیتا ہے، یعنی وہ دنیا ہی میں ضمانت کر رہے ہیں اس کے آخرت کے بہشت کی. اچھا یہی وجہ ہے کہ انہی اختیارات کی بنیاد پر ہم ان کے بظاہر دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے پاس چلے جانے، انہی اختیارات کی بنیاد پر ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، ان سے کہتے ہیں ہماری شفاعت کیجیے، اب ہماری دعا کو قبول کیجیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے. وہی اختیار جو اللہ نے ان کو دیے اور اس نے خدا سے ان کو ملے. خیر میں ایک ریکٹ میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا. پھر حضور نے جو ہے وہ اس غریب شخص کو بلایا جو فقیر تھا، اس کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ آج کے بعد سے یہ درخت جو ہے وہ تمہارا ہے اور تمہارے بچے اس سے جو استفادہ کر سکتے ہیں، اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
تم سے قبلہ ایسے میں
جی
معاملے کو سمجھنا بھی ایک چالاک اور زیرک مومن کا کام ہے، کہ وہ جو جس کا درخت تھا وہ اس معاملے کو نہیں سمجھا، لیکن ایک دوسرا مومن اور ایک دوسرا مسلمان اس معاملے کی تہ تک پہنچ گیا کہ اگر میں نے یہ درخت لے لیا اور خرید لیا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا عطا ہو
کیا
رہا ہے، کیا مل رہا ہے.
اسے 40 درخت دینا جو ہے وہ
گوارا تھا،
گوارا
لیکن
کر لی. اسے پتا تھا کہ
کیا کہے،
کون کہہ رہا ہے، کون گارنٹی. عام آدمی گارنٹی نہیں دے رہا ہے.
واہ واہ،
اللہ کا رسول ہے، اللہ کا حبیب ہے، اس کو اللہ نے اختیارات دیے. تو یہ ملتا ہے کہ معاف کیجیے، میں نے کہا کہ آپ نے بچوں اس غریب کو بلایا نہیں، آپ خود اس غریب کے گھر گئے.
اچھا، خود پیغمبر اسلام
آپ بذات خود
بنفس نفیس
اسے گھر تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد کہا کہ آج سے یہ درخت جس کی شاخ تمہارے گھر میں، یہ تمہارا ہے تمہارے بچوں کے لیے. یعنی میں سوچ رہا تھا کہ کتنا بہترین انتظام کیا اس شخص کے لیے، ایک تو اس کے بچوں کے لیے بھی وہ کیا کہ دوسروں کے مال پہ جو ہے ان کی نظر نہ پڑے اور اس پہ تما ان کے اندر نہ پیدا ہو. دوسرے کہ کھجور بتاتے ہیں اس زمانے میں عربوں کی غذا شمار ہوتی تھی، یعنی وہ ایک طرح سے ان کے لیے غذا کا انتظام کیا ان کے لیے. یعنی نہ یہ کہ اس حوالے سے اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ غربت کو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے, اس کی غربت کو ختم
مادی
کیا,
ضرورت کو پورا
مادی کر ضرورت کو اس طرح سے پورا کیا. اور میں یہاں کے اوپر ایک نقطہ کہنا چاہ رہا تھا, اس لیے میں یہاں پہ میں نے بات کو روکا کہ ہم بھی کوشش یہ کریں کہ ہم کسی غریب کو مدد کریں, تو اس جس سلسلے میں مدد کریں اس حوالے سے اس کی غربت کو ختم کریں. ایک بار یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ اور معاشرے میں غریب بڑھتے چلے جائیں, تو یہ صحیح نہیں, بلکہ کوشش یہ کریں کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے اور ایسے وسائل ان کے لیے. حضور نے ایک ایسا انتظام کر دیا کہ جب تک وہ درخت رہے گا, نہیں کہ صرف یہ نسل بلکہ بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس درخت اس کے,
یعنی کسی کی دو چار پیسے کے ذریعے سے مدد کرنے سے وہ دو چار پیسے آج نہیں تو کل ختم ہو جائیں گے, لیکن اسے کوئی ایسی چیز فراہم کی جائے کہ جس سے اس کے رزق اور روزی کا انتظام ذریعہ معاش جو ہے وہ جاری و ساری رہے,
اس کی زندگی یا اس کی ضرورتیں پوری ہونے لگے.
بالکل
درجہ بتایا ایسے چیز کا انتظام کیا اس حوالے سے اس کی ضرورت کو, ممکن ہے کہ اور اس کا کچھ کام ہو لیکن اس حوالے سے اس کی ضرورت کو پورا کیا, اور نہ کہ صرف ایک سال دو سال, بلکہ جب تک وہ درخت رہے گا جب تک وہ پھل دیتا رہے گا اس حوالے سے اس کو بے نیاز کر دیا.
یقیناً قبلہ بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا اور واقعاً ہم سب کے لیے درس عبرت ہے اور سبق ہے اس کے اندر, اور قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک جملے کے اندر جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے بالخصوص مسلمانوں کے لیے درس ہے اور عبرت ہے, اور اسی لیے قرآن نے ہر جگہ جو ہے وہ کہا کہ یہ عبرت کا باعث ہے صاحبان عقل کے لیے.
جی
بالکل, اس سورے کے اندر جو مطالب ہیں, ایک اجمالی اور طائرانہ نگاہ ہم دوڑاتے ہیں اس پہ کہ اس سورے کے مطالب کیا ہیں, اس کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے, اور اگر ہم کہیں اس کے اس سورے کے نازل ہونے کا مقصد جو ہے وہ جی کیا ہے.
سب سے پہلے آتے ہیں فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, پھر مطالب میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس سورے کے پڑھنے کی جس کا شان نزول ابھی بیان ہوا کیا ہے. تو ایک حدیث تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں من قرآہا آتاہ اللہ حتی یرضا, کہ جو اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اسے اتنا عطا کرے گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے.
سبحان اللہ, واہ واہ,
انسان کا نفس ہی ہے وہ
راضی کبھی راضی نہیں, کسی حال میں خوش نہیں,
اللہ اسے اتنا عطا کرے گا. وعافا اللہ وعافاہ اللہ من العسر, اللہ اسے سختی سے جو ہے وہ امان میں رکھے گا, عافیت عطا کرے گا. ویسر لہ الیسر, اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا, یہاں کے لیے سے مخصوص نہیں وہاں کے لیے بھی. دوسری ایک فائدہ میں نے جس کا پڑھا اب وہ دو ہفتے پہلے ہم نے سورہ الشمس کے حوالے سے اس کو بیان کیا تھا, آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث تھی, آپ فرماتے ہیں کہ جو سورہ الشمس اور اس سورہ لیل بھی وہ شامل تھا, سورہ لیل ہے, سورہ والضحیٰ ہے, سورہ علم نشرہ ہے, ان تمام سوروں کے فضیلات میں بیان فرمائے,
یعنی گویا یہ ایک مجموعہ ہے,
مجموعہ ہے چاروں سوروں کا. لہٰذا جو کہ مناسبت میں عرض کرنا چاہتا ہوں سرسری طور پہ تاکہ یاداوری ہو جائے, آپ نے اس میں فرمایا تھا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اس کے لیے جو کچھ اس کے سامنے ہیں, حتیٰ فرشتے یا جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں, یہ ساری چیزیں قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں. کس کے لیے؟ جو اس کی رات میں یا دن میں اس کی تلاوت کرے گا گواہی دیں گے, یعنی اس کے اسلام
جس میں سورہ شمس, سورہ لیل, سورہ ضحا اور سورہ
علم
نشرہ یا سورہ شرح,
جی اس کے لیے گواہی دیں گے. اور پروردگار کہے گا قبل تو شہادت کو, میں نے تمہاری گواہی کو قبول کیا اس کے سلسلے میں, اب یہ جہاں چاہے بہشت میں رہے جو چاہے کھائے, اور میں نے اس کو جو بہشت دی ہے اس کو احسان کے طور پر نہیں دیا ہے بلکہ اس کو اس لیے دیا ہے کیونکہ رحمتوں و فضلہ, میرا فضل اور میرا رحمت اس کا اقتضا کر رہی تھی میں اسے عطا کروں, لہٰذا میں اس کو دے رہا ہوں, تجھے مبارک ہو, تجھے گوارا ہوں.
کیا کہنا قبلہ, بہت بہت شکریہ. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کا وقت ہوا ہے, انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے, گفتگو جاری رہے گی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, جس میں ہم آپ کی خدمت میں مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں سورہ لیل کا تعارف پیش کر رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ان سعیکم لشتا, تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہیں. اللہ نے فرمایا تمہاری کوششوں کا رخ اور تمہارے اعمال کی جہات مختلف ہیں. بعد کی آیات میں ان مختلف جہات کا ذکر آتا ہے, وہ ہیں بخل, سخاوت, نیکی کی تصدیق اور تکذیب.
من يفتش عن أدين وتبصيري. ويبتغي الصدق لا يرضى به بدلا ويستعيد بالله من حيث.
جس نے راہ خدا میں مال خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی، یعنی اپنی فطرت کے تقاضوں کے خلاف جنگ نہیں کی بلکہ وہ فطری راہوں پر گامزن رہا، اس کے لیے اللہ آسان راستہ فراہم کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جبکہ بخیل اور نیکی کی تکذیب کرنے والے کے لیے اس قسم کے راستے آسان بنا دیں گے جن پر چلنے کے بعد وہ مشکلات میں گھر جائے گا۔
من فيض علم وتحرير وتقرير، هذه معالم خير قد بدت وجلا۔
اپنی فطرت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کے وجود کے اندر ایک جنگ ہو رہی ہوگی جس کے باعث اسے سکون و آرام نصیب نہ ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میری یاد سے روگردانی کرے تو بے شک اس کے لیے انتہائی سخت مشکل زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہادیہ نے برحق کا اہتمام کیا اور رسول پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے طالب دنیا کو دنیا اور طالب آخرت کو آخرت مل جاتی ہے۔ دیگر آیات قرآنی سے یہ قاعدہ ہاتھ آتا ہے کہ طالب آخرت کے لیے دنیا بھی مل سکتی ہے لیکن طالب دنیا کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ وہ شخص جو صرف اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اس قدر اکرام اور انعام سے نوازے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔
من فيض علم وتحرير وتقرير، ويبتغي الصدق على
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے، اور یہاں پہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا وقفہ ختم ہوا ہے اور گفتگو کا ہم آغاز کریں گے۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ حسنی صاحب، اس تلاوت، اس سورہ کی تلاوت کی جو فضیلت ہے وہ آپ بیان فرما رہے تھے، اور اس کے مطالب کیا ہیں اور مقصد نزول کیا ہے اس سورہ کا، کیوں پروردگار عالم نے کس ہدف اور مقصد کے تحت اس سورہ کو نازل کیا؟
مطالب کے حوالے سے اس سورہ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ابتدا میں پروردگار نے مختلف قسمیں کھائی ہیں، رات کی قسم، دن کی قسم، اور نر اور مادہ جو اس نے پیدا، جو جس نے پیدا کیا ہے اس کی قسم، یعنی اس کے خالق کی قسم۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے حصے میں، گویا کہ ہم اس سورہ کو چاہیں مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دوسرا حصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے دو گروہ بیان کیے ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ کی راہ میں انفاق کیا، ان کی کیا جزا ہے، ان کے اعمال کے اثرات و برکات کیا ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے کا تذکرہ کیا ہے کہ جس میں بتایا کہ جنہوں نے بخل اختیار کیا،
کنجوسی جو کرتے ہیں،
بے پرواہی اختیار کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اس اعمال کے نتائج کیا ہوئے، ان کو مثلا دنیا میں بھی سختی کی زندگی انہوں نے گزاری، آخرت میں بھی بہرحال ان کو سختی ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کے بعد والے حصے میں بیان کیا کہ ہدایت کا اختیار اور ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں۔ آخر میں پروردگار نے جو ہے عذاب سے ڈرایا ہے ان لوگوں کو جو بخل اختیار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ سے ان کو ڈرایا ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا کہ جو متقی و پرہیزگار ہیں اور جو اللہ کی راہ میں اس لیے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کا تزکیہ نفس ہو، ان کے لیے ان کو اللہ نے اس آگ سے بچایا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے لیے جو عمل انجام دیتے ہیں انجام دیتے ہیں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو، خوشنود رہے۔ تو یہ وہ مطالب ہیں جو پروردگار نے اس میں بیان کیے ہیں۔ اب یہ کہ اس کا مقصد نزول کیا ہے، تو خود اس سورہ کی تلاوت سے ہم اس کے نزول کے فلسفے اور اس کے نازل کرنے کے جو مقصد ہیں ہم خود پہنچ سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو تقوی کے ساتھ ساتھ انفاق اور بخشش کی دعوت دی ہے، اور یہ کہ بتانا چاہا ہے کہ انفاق جو ہے وہ تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر تقوی کے انفاق،
یعنی انفاق راہ خدا میں انسان اپنے مال کو دے،
جی
بخشش کرے، صدقہ دے، خیرات کرے،
وہ نیک نیتی کے ساتھ ہو اور اس میں خلوص پایا جاتا ہو. دوسرا مقصد جو ہے وہ اس سورے کے نازل کرنے کا، جو اس کے مطالب سے ہم اخذ کر سکتے ہیں، کشف کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ نے کفر اور بخل سے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مختلف اسباب، خاص طور سے دنیا یا دنیاوی چیزیں، یہ سبب بنے کہ تم ضروریات دین کا، خدا کا، رسول کا، یا اس کے جو نمائندے ہیں اس کا، تم یا خدا کی کتاب کا انکار کرنے لگو اور بخل اختیار کرو. اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ ختم ہو جانے والا ہے، وہ کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں. جو انسان دے دے گا اللہ کی راہ میں وہ باقی رہے گا آخرت میں اس کے لیے، اور جو چیز اپنے لیے بچا لے گا وہ ہے کہ وہ ختم ہو جانے والی ہے. تو یہ دو فلسفہ ہم اخذ کر سکتے ہیں، تو انفاق کی طرف ہم کو تشویق کی ہے راہ خدا میں، اور دوسرے بخل اور کفر سے جو ہے وہ خبردار کیا ہے انسانوں کو.
یعنی یہ دو صفات ایسی ہیں، یعنی اگر کسی کے اندر انفاق کی صفت پائی جاتی ہو تو وہ دنیا میں بھی بہت ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتا ہے،
یقین،
اور آخرت میں بھی پروردگار عالم اسے بہشت کے اندر، جنت میں اچھے درجات عطا فرمائے گا.
جی ہاں، ایسا ہی ہے. میں اس کی انشاءاللہ اور مزید وضاحت کروں گا. میں البتہ یہاں آپ کی بات کی میل کر دوں، وہ یہ کہ یہ جو نیکیاں ہیں، کہا جو انفاق کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، پھر اس کے لیے ہم آسانیاں فراہم کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نیکیوں کے اسباب، یعنی ایک نیکی آپ انجام دیں گے تو یہ ایک نیکی میدان ہوگی، زمینہ فراہم کرے گی، یہ سبب بنے گی دوسری نیکی کا.
یعنی خود اس طریقے سے نیکیاں جو ہے وہ
نیکیوں کا سلسلہ جو ہے وہ
شروع
بڑھتا جاری رہتا بڑھتا رہتا. اس لیے پروردگار کہتا ہے کہ جو نیکیاں انجام دیتے ہیں اس کے لیے نیکیوں کے اسباب جو ہیں اس کو ہم فراہم کرتے ہیں، اس کے اسباب کو فراہم کرتے ہیں. یعنی کوشش اور ارادہ خود انسان کرتا ہے، اس کے بعد اللہ خود اس کے اسباب فراہم کرتا ہے. جس طرح اس کے برعکس ہے، اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے، کوئی بخل اختیار کرتا ہے، تو ظاہر بات ہے ارادہ انسان کرتا ہے بخل کا، انسان بخل کو انجام دیتا ہے، انسان کفر کو انجام دیتا ہے، لیکن اس کے اسباب جو ہے وہ اللہ
پھر اس سے اور بھی برائیاں اور سرزد ہوتی ہیں،
شر سے شر پیدا ہوتا ہے.
جیسے ایک ضرب المثل ہے، غالباً ایک جملہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. یعنی انسان نے ایک دفعہ جھوٹ بولا، لیکن اس کو چھپانے کے لیے اور اپنی عزت بچانے کے لیے پھر 100 جھوٹ بولے گا، یعنی اور برائیاں کرے گا.
یقین ہے. یا میں خلاصہ کروں اس طرح سے کہ جو بھی انسان نیکی انجام دیتا ہے، یہ نیکی توفیق ہوتی ہے بعد کی دوسری
نیکیوں کے لیے.
اسی طرح سے اگر کوئی برائی انجام دیتا ہے، یہ برائی جو ہے وہ، یہ بدی جو ہے وہ بعد کی جو توفیقات اس کے شامل حال ہونے والی
اس کو سلب
کرتے ہیں، بلکہ وہ سبب بنتے ہیں دوسری برائیوں مبتلا.
یقین. قبلہ آیت نمبر 3 سے ہم تلاوت کرتے ہیں آیت نمبر 11 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. یہاں پہ گویا محسوس ہی ہوتا ہے، جس طرح سے آپ نے بھی بیان کیا، کہ ان چند آیات میں پروردگار نے دو گروہوں کا ذکر کیا. ایک گروہ تو وہ ہے کہ واما من اعطى واتقى، اور دوسرا گروہ ہے واما من بخل واستغنى. تو ان چند آیات کی ایک مختصر سی تفسیر بیان ہو جائے کہ یہ دو گروہ کس طرح کے گروہ ہیں، ان کی صفات کیا ہے، یہ پروردگار ان آیات میں کیا فرما رہا ہے.
جی دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، رات کی قسم، دن کی قسم، اور جو اس نے نر و مادہ جس نے پیدا کیا اس کی قسم. اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب اس کے نتیجے کو بیان کرتا ہے، ان قسموں کے نتیجے کو. انا سعیکم لشتا، کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ابھی تک مقدمہ تھا اس چیز کو بیان کرنے کا، تمہاری کوششیں مختلف ہیں. یعنی کیا؟ یعنی تم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہو کہ تم کوششیں کرو، تم مختلف زحمتیں اٹھاؤ. اب تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری کوششوں کا، جیسا کہ ابھی وقفے میں بھی بیان کیا گیا جو انیمیشن تھا اس میں، کہ تمہاری کوششوں کا رخ کس چیز کی طرف ہے. بھائی ایک بار یہ کہ انسان مال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک بار انسان مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ہمارے مثلاً بہت سے ہمارے گھر کے بچے جو ہے کمپٹیشن میں کوشش کرتے ہیں کہ کمپٹیشن بیٹ کریں. تو یہ سب کوششیں تم تو کرو گے، لیکن تمہاری کوششوں کا رخ کیا ہے
یہ زیادہ اہم ہے،
اس کی طرف تمہیں توجہ دینی چاہیے کہ اب دیکھنا یہ کہ اس کوشش کو تم کس چیز میں استعمال کر رہے ہو، آیا اس چیز میں استعمال کرو جس سے خدا راضی ہے، یا اس چیز میں استعمال کرو جس سے خدا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں راضی نہیں. لہذا پروردگار جو ہے وہ اس کی وضاحت کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ دیکھو دنیا میں جو لوگ کوششیں کرنے والے ہیں وہ دو طرح کے ملیں گے.
کس طرح کے لوگ؟
کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو راہ خدا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جو مال حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ مثلا راہ خدا میں کوشش نہیں کر رہا، نہیں وہ بھی کر رہا ہے. ابھی مال کس چیز میں خرچ کرتا ہے وہاں کے اوپر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوشش کس لیے تھی. لہذا پروردگار دو مثال بیان کرتا ہے جس کو میں نے ابھی گروہ کی شکل میں اشارہ کیا. ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، لیکن جس نے بخشش کی، اللہ کی راہ میں انفاق کیا اور تقوی اختیار کیا. تو پہلے تو آتا کہا، اس کے بعد جو اللہ نے وتقا کہا، بھی آتا یعنی اللہ کی راہ میں انفاق، پھر وتقا کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تاکید کے لیے کہ جو بھی تم بخشش کرو اس حوالے سے، جو بھی تمہاری کوشش ہو وہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، یعنی اس میں
تقوی کے ساتھ،
تقوی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں خلوص نیت ہونا چاہیے، اس میں جو ہے نیت کی پاکیزگی ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اپنے غرور کو جو ہے ظاہر کرنے کے لیے،
یعنی ریاکاری یا نام و نمود کے لیے انسان جو ہے وہ انفاق نہ کرے.
جی، لہذا اس چیز کو جو ہے پروردگار نے وتقا کے ذریعے اس کا کیا کہتے ہیں اس کی وضاحت کی. اور تقوی وہی دیکھیں، اس ہم نے یہاں کے اوپر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ پروردگار ان چیزوں کو بیان کر اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ ہم جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے ہم اس کو یہ جزا دیں گے، جیسا کہ سورہ شمس میں پڑھا تھا ہم نے کہ 11 قسمیں کھانے کے بعد پروردگار کیا کہتا ہے،
قد افلح من زکا وقد خاب،
قد خواب. اب یہاں کے تقوی کی لفظ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے ہم کیا کریں گے، بعد میں اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اس طرح اس میں تزکیے کی شرط تھی، وہ جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں اس کے لیے، کامیابی کے لیے، سعادت کے لیے، تسکین. یہاں پہ تقوی کی شرط ہے. اچھا، تقوی اور تسکیہ کیا ہے؟ تقوی خود مقدمہ ہے تسکیے کا. تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری، اپنی جو اس کی رسپانسبلٹی ہے، جو اپنی ذمہ داری، جو اس کا فریضہ ہے، اس کو انجام دے. اب وہ اس کی پرسنل زندگی میں، اس کی پرسنل لائف میں، اس کی سوشل زندگی میں، اس کی جو ہے وہ گھریلو زندگی میں، گھریلو اس کی لائف، اس میں اس کی جو شرع کی طرف سے جو ذمہ داریاں اس پر عائد ہوتی ہیں اس کو انجام دے. تقوی اس کے علاوہ کچھ نہیں.
صحیح.
جب تقوی آئے گا پھر تو پاکیزگی آئے گی، پاکیزگی آئے گی تو انسان کو کامیابی ملے گی. اچھا، اس کے بعد
صدق بالحسنى،
صدق بالحسنى. اور وہ جو ابھی البتہ اس کی مختلف تفسیریں کی گئیں، ایک تو یہ کہ وہ جو نیکیاں ہیں اس کی تصدیق کرے، یعنی کہ جب فطرتاً جو اللہ نے چیزوں کو نیکیوں اور بدیوں کی طرف میں تقسیم کیا ہے کہ یہ اچھی چیزیں بری چیزیں، تو جو نیکیاں ہیں اس کی وہ تصدیق کرے. ایک تفسیر یہ کی گئی، ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ یہاں کے اوپر ماد کی طرف اشارہ ہے، یعنی جو نیک جزا ملنے والی ہے اس کو، اس کی یہیں پہ تصدیق کرے کہ مجھے وہاں نیک جزا ملنے والی، یعنی انفاق.
جیسا کہ اس سورہ کے شان نزول میں جو واقعہ تھا،
جی جی،
وہاں پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمانت دیتے ہیں بہشت میں درخت کی،
درخت کی ضمانت.
تو وہ اس کی یہاں پہ ایک مسلمان تصدیق نہیں کر پاتا،
جی،
دوسرا جو ہے تصدیق کرتا ہے.
ہاں، دوسرا تصدیق کرتا ہے تو اس کی تصدیق کرے، یعنی جو تمہارا انفاق ہونا چاہیے اس میں تقویٰ پایا جاتا ہو، اس میں جو ہے وہ نیک جزا کی تصدیق پائی جاتی ہو، نیک جزا جو اللہ تم کو دے گا اس کی تصدیق پائی جاتی ہو. اب جس کے اندر یہ پہلا گروہ ہے، اب جس کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے. اچھا، یہ جو چھٹی اہم آیت پڑھے تھے وہ صدق بالحسنى، اور وہ تصدیق کرے. سورہ نساء کی 95 نمبر آیت میں اسی طرح کی ملتی جلتی ہے، وہ کلن وعد اللہ الحسنى، اور ہر ایک کو اللہ نے نیک جزا کا وعدہ کیا ہر ایک سے. اس کے شرائط ہیں، جو ان شرائط کو پورا کرے گا اس کو وہ نیک جزا ملے گی. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ بعض نے کہا یہاں حسنہ سے مراد جو ہے وہ شریعت ہے، نیک شریعت ہے. بعض نے کہا یہاں حسنہ سے مراد لا الہ الا اللہ اور محمد رسول. البتہ مختلف تفسیریں، مگر تمام تفسیروں ہم یہاں پہ مراد لے سکتے ہیں، کہ اس میں
قابل جمع ہے ان تمام تفسیروں کا،
تضاد نہیں پایا جاتا.
بالکل.
اچھا، اب جو یہ کرے گا،
جی،
کہ جو اللہ کے راہ میں انفاق کرے گا، جو تقوی الہی اختیار کرے گا، یعنی اپنی مختلف ذمہ داریاں جو اس کے اندر ہیں اس کو ادا کرے گا. اور یہاں پہ پہل ایک اس کی وضاحت کرتا چلوں، ممکن بعض ناظرین سمجھتا ہوں تقویٰ بہت مطلب ہمارے بس کی
سختی
چیز
ہے.
نہیں ہے،
بالکل
ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. تقویٰ مطلب یہ کہ واجبات جو اللہ کے ہیں اس کو انجام دینا، اور جو محرمات اسے ترک کرنا.
یہ یوں کہا جائے کہ خلاصہ جس طریقے سے غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس چیز کا پروردگار نے تمہیں حکم دیا ہے اور امر کیا ہے
جی جی
اس کو انجام دو، اور جس سے نہیں کی گئی ہے، جس سے تمہیں روکا ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. تو یہ ہے تقویٰ. اور
تقویٰ
یہ ہے قبلہ. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم آپ کی خدمت میں اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ سورہ لیل کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے.
سب کا پاسبان تو ہے خدا، کریم و رزاق و خلاق انس و جان تو ہے، ہر ایک شے میں ہر ایک ہر ایک شے میں ہر ایک روح میں رواں تو ہے، وہاں خرد کی رسائی نہیں جہاں تو ہے، وہاں خرد کی رسائی نہیں جہاں تو ہے، ازل سے خاص حجابوں کے درمیان تو ہے، ازل سے گا کبھی کہاں تو ہے، کوئی بتا نہ سکے گا کبھی کہاں تو ہے، روش 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 تیرے حسن و جمال سے روشن، چمن میں رنگ گلوں لالا سے آیا تو ہے.
ناظرین، آپ پروردگار کی حمد و ثنا سن رہے تھے. ہمارے پاس صرف 3 منٹ رہتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی حد تک ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. قبلہ حسنی صاحب، آپ آیت نمبر 6-7 اور اس کے بعد آیت نمبر 11 تک کی تفسیر بیان کر رہے تھے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہاں پہنچے تھے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
اب یہ نتیجہ بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اور جو نیک جزا کی تصدیق کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے آسانی کے سامان فراہم کر دیں گے اس کے لیے، یعنی یہاں کے اوپر بھی اور وہاں کے اوپر بھی قیامت میں بھی. ظاہر سی بات یہاں پر بھی اس کے توفیقات اللہ کی اس کے شامل حال رہیں گے، اور ایسا انسان جو قیامت پر عقیدہ رکھتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو خود بخود اسے مشکلات جو ہیں وہ ان کو تحمل کرنا وہ خود اسے آسان نظر آتا ہے. ظاہر سی بات اس کے لیے ہمارے سامنے کربلا کا واقعہ موجود ہے، کتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو کتنی آسان جو ہے وہ سمجھا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کیا گیا، اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی. اب اس کے بعد دوسرے گروہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وقت کم ہے میں مختصر کرنا چاہوں گا. وامن بخلا واستغنا، لیکن جس نے بخل اختیار کیا اور بے نیازی ظاہر کی، میں بے نیاز ہوں، اللہ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، تو اس کا ذکر ہوتا ہے. البتہ یہاں میں عرض کروں کہ سب سے بڑا بخل بخیل اس کو کہا گیا جو سلام کرنے میں بخل کرے. سلام کرنے میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا ہے. البخیل من بخل بالسلام، بخیل وہ جو سلام
کنجوسی کرے.
اب یہاں مال کا بخل بھی ہے، اب اللہ نے جس کو جو دیا ہے اس کو انفاق کرنا چاہیے. کسی کو مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو آبرو دیا ہے، ممکن ہے ایک کسی کی جان بچانے کے لیے یا کسی کو فائدہ، ہم اپنی آبرو کو خرچ کریں. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اگر ہم کسی کے واسطہ بن جائیں،
شخصیت اور حیثیت کے ذریعے سے انسان کسی کی مدد کرے،
تو یہ آبرو کا انفاق،
سفارش کر کے. قبلہ ہمارے پاس صرف ایک منٹ.
وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے نیک جزا کی کیا کہتے ہیں تکذیب کی، فَسَنُيَسِّرُهُ، اس کے لیے ہم مشکلات اور سختیوں کے سامان اور اسباب فراہم کر دیں گے. دونوں گروہ کو بیان کیا اللہ نے، ایک طرح سے مقایسہ کرنے کے لیے کہا کہ یہ دونوں گروہ ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دیا، مقایسہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کس راستے پہ چلو.
یقیناً بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا ان آیات کی تفسیر کو. پروردگار توفیق دے ہمیں کہ ہم اس گروہ میں سے ہوں جو وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ہے، تاکہ یسر جو ہے پروردگار ہمارے لیے فراہم کر دے. ناظرین، پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سورہ لیل کا تعارف کسی حد تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ شکریہ.
من لا ترحمه العباد يا